السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ رواں ماہ وزیراعظم پاکستان کے دورہ امریکہ کے دوران خطے کی مجموعی سیاسی صورتحال کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر بھی بات ہوگی. پنجاب کے شہر رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد میں مظفر ٹرین ریلوے اسٹیشن پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی. حادثے میں کم از کم 18 مسافر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 67 زخمی ہو گئے. اور پولیس حکام نے سوات سے لاہور جانے والی مسافر بس کے حادثے کو ڈرائیور کی غفلت قرار دیا ہے, جس میں بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب کم از کم 13 افراد موت کا شکار ہوئے. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں قومی احتساب بیورو نے سندھ بینک کے صدر سمیت 3 اعلی افسران کو گرفتار کر لیا ہے. اور حزب اختلاف کی راہبر کمیٹی نے نیشنل پارٹی کے سربراہ حاصل خان بزنجو کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کر دیا ہے. افغانستان کی قومی متحدہ حکومت نے کہا ہے کہ امن حکومت کی ترجیح ہے, لیکن نظام حکومت کو مسترد قرار دینے کے لیے انتخابات ضروری ہیں. برطانیہ نے الزام لگایا ہے کہ ایرانی بحریہ کی 3 کشتیوں نے آبنائے ہرمز میں اس کے ایک تیل بردار بحری جہاز کو روکنے کی کوشش کی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں میں خاصی حد تک اضافہ کر دیں گے. اور ایک فلسطینی نژاد امریکی عبد الماجد عبد الحادی نے منگل کے روز نیو جرسی کے پیٹرسن شہر کے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا ہے. وہ اس اعلی عہدے پر فائز ہونے والے پہلے فلسطینی نژاد امریکی ہیں. یہ تھی شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ رواں ماہ وزیراعظم پاکستان کے دورہ امریکہ کے دوران خطے کے مجموعی سیاسی صورتحال کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر بھی بات ہوگی. وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات پاکستان کے مفاد میں ہیں. وزیراعظم کے دورے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی جہت ملے گی. ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ عمران خان صدر ٹرمپ کی دعوت پر 21 سے 23 جولائی تک امریکہ کا دورہ کریں گے. وہ 22 جولائی کو صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات کریں گے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات رواں سال کے آغاز سے ہی کشیدہ ہیں. فروری میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خود کش حملے میں متعدد بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے. بھارت نے اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا تھا. دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طیارے گرانے کے دعوے کیے تھے. تاہم بین الاقوامی برادری کی مداخلت پر جنگ کا خطرہ ٹل گیا تھا. پنجاب کے شہر رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد میں مسافر ٹرین ریلوے اسٹیشن پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی. حادثے میں کم از کم 18 مسافر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 67 زخمی ہو گئے. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق لاہور سے کوئٹہ جانے والی اکبر ایکسپریس صادق آباد کے ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچی تو مین لائن کے بجائے لوپ لائن پر چلی گئی اور وہاں کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی. حادثہ اتنا شدید تھا کہ مسافر ٹرین کا انجن مکمل طور پر تباہ ہو گیا, جبکہ اس کی 4 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں. حکام کے مطابق حادثے کے فوری بعد امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں, اور زخمیوں کو صادق آباد اور رحیم یار خان کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں قومی احتساب بیورو نے سندھ بینک کے صدر سمیت 3 اعلی افسران کو گرفتار کر لیا ہے. حکام کے مطابق گرفتار افراد میں بینک کے سابق صدر بھی شامل ہیں. ان تینوں افراد کو جمعرات کے روز احتساب عدالت کراچی میں پیش کر کے راہداری ریمانڈ حاصل کیا جائے گا, جس کے بعد تینوں ملزمان کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا, جہاں مبینہ جعلی بینک اکاؤنٹس ریفرنس زیر سماعت ہے. گرفتار ہونے والوں میں سندھ بینک کے صدر طارق احسان, ایگزیکٹو نائب صدر سید ندیم الطاف اور بینک کے سابق صدر اور موجودہ ڈائریکٹر بلال شیخ شامل ہیں. حزب اختلاف کی راہبر کمیٹی نے نیشنل پارٹی کے سربراہ حاصل بزنجو کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ حاصل بزنجو کی نامزدگی کا اعلان جمعرات کو اسلام آباد میں راہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راہبر کمیٹی کے کنوینئر اور جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اکرم درانی نے بتایا کہ حزب اختلاف کی تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر حاصل بزنجو کے نام کی منظوری دی ہے۔ افغانستان کی قومی متحدہ حکومت نے کہا ہے کہ امن حکومت کی ترجیح ہے، لیکن نظام حکومت کو مستند قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ 28 ستمبر 2019 کے انتخابات کا انعقاد ہو۔ چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے نائب ترجمان فریدوم خازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اتحادی حکومت امن کی خاطر انتخابات کو اور انتخابات کی خاطر امن کو قربان نہیں کرنا چاہتی۔ افغانستان کی اعلی امن کونسل کے ترجمان غفور احمد جاوید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کونسل امن کے لیے کیے گئے تمام اقدامات کا خیر مقدم کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ ان کوششوں کے نتیجے میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان براہ راست رابطے ہوں گے۔ طالبان کے سابق عہدیداروں نے سفیر ظلم خلیل زاد کے چین کے دورے کو اہمیت دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ چین کو طالبان اور امریکی امن معاہدے کے ضامن کے طور پر رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ افغانستان کے امور پر امریکہ اور روس کے تعلقات میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ برطانیہ نے الزام لگایا ہے کہ ایرانی بحریہ کی 3 کشتیوں نے آبنائے ہرمز میں اس کے ایک تیل بردار بحری جہاز کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ برطانوی حکومت نے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی کشتیوں کی جانب سے بحری جہاز کا راستہ روکنے کی کوشش پر آبنائے ہرمز میں موجود برطانوی بحریہ کا ایک جنگی جہاز فوری حرکت میں آ گیا، جس کی وارننگ پر ایرانی کشتیاں واپس چلی گئیں۔ بیان کے مطابق ایرانی کشتیوں نے جس آئل ٹینکر کو روکنے کی کوشش کی وہ برطانوی کمپنی بی پی کا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں میں خاصی حد تک اضافہ کر دیں گے۔ دھمکی میں یہ اضافہ اس کے بعد سامنے آیا ہے جب امریکہ نے تہران پر جوہری زبردستی کا الزام لگایا جو اس نے سن 2015 کے بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حاصل کی ہے۔ ایران نے اعتراف کیا کہ وہ معاہدے کی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے یورینیم افزودہ کر رہا ہے اور اجازت سے زیادہ یورینیم کا ذخیرہ کر رہا ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں بین الاقوامی توانائی کے ادارے کے ہنگامی اجلاس میں جو ویانا میں ہوا بتایا کہ ایران کا یہ اقدام بین الاقوامی طور پر رقوم ہتھیانے کے باعث ممکن ہوا ہے۔ ایک فلسطینی نژاد امریکی عبد الماجد عبد الحادی نے منگل کے روز نیو جرسی کے پیٹرسن شہر کے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیا۔ میڈیا اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس اعلی عہدے پر فائز ہونے والے پہلے فلسطینی امریکی نژاد ہیں۔ عبد الحادی کا تعلق رملہ کے دیر دبوان سے ہے جو رملہ کے مشرق میں مغربی کنارے کے علاقے میں واقع ہے۔ وہ کئی سالوں سے پبلک پروسیکیوٹر اور 5 برس تک سٹی جج رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد انہیں پیٹرسن کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں متعین 20 سے زیادہ سفیروں نے چین کے علاقے سنکیانگ میں یہ غور اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف حکومت کے غیر انسانی سلوک کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کونسل کے نام مشترکہ خط میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/VOA Urdu۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو ایک حادثے کی اطلاع دی تھی جو رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کے قریب مسافر ٹرین اور ایک مال بردار ٹرین کے درمیان تصادم کے باعث پیش آیا۔ اس میں مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 21 ہو گئی ہے جبکہ 80 سے زائد مسافر زخمی ہیں۔ اس کی تفصیل بتائیں گے ملتان سے جمشید رضوانی اس رپورٹ میں۔
پاکستان ریلوے کے ترجمان کے مطابق جمعرات کی صبح لاہور سے کوئٹہ جانے والی اکبر ایکسپریس 4:45 پر ولہار ریلوے اسٹیشن صادق آباد پر ایک ٹریک پر پہلے سے موجود پارسل ایکسپریس سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کئی بوگیاں الٹ گئیں اور کئی مسافر ان میں پھنس گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے اور زرعی انتظامیہ نے ریسکیو کا آپریشن شروع کر دیا۔ یہ ریسکیو آپریشن 10 جاری رہا۔ اب تک 21 مسافروں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ 84 زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے۔ رحیمیہ خان کے ڈپٹی کمشنر جمیل احمد جمیل کے مطابق بوگیوں میں پھنسے مسافروں کو نکالنے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق جاں بحق ہونے والے مسافروں کی میتوں اور زخمیوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
جو یہاں پہ ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے لواحقین یہاں پہ موجود ہیں، یہ ہم نے انفارمیشن ڈیسک بھی بنایا ہوا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہی ہدایات کے مطابق ڈائریکشن پہ ہم ان کو بھجوانا چاہ رہے ہیں ان کے گھروں میں۔ ہم یہاں سے ان کا بندوبست کر رہے ہیں، ایمبولینسز کا بھی، ان کے لواحقین کے ساتھ جانے کا بھی بندوبست ہم کر رہے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ بحفاظت جو ہے ان کے گھروں تک ان کو پہنچایا جائے گا۔ جو پیسنجرز تھے، جو مائنر انجریز والے تھے، جو ایٹ اسپاٹ تھے، جن کو ہم نے فرسٹ ایڈ دی، ان کے لیے بھی ہم نے بسوں کا انتظام کیا تھا، ان کو بھی ان کے گھر روانہ کر دیا گیا ان بسوں کے اوپر۔
یہ حادثہ کیوں اور کیسے پیش آیا، اس سوال کا جواب حادثے کا شکار ہونے والی ٹرین اکبر ایکسپریس کے ڈرائیور عبد الخالق کے پاس یہ ہے۔
گاڑی کے اوپر جب گاڑی جا رہی ہے ہم نے دیکھا تو پھر ہم نے اسی بریک بھی لگائی ہے، اپنی کیب سے باہر فٹ پلیٹ پہ نکل کے آئے ہیں۔
حادثے کی شکار ٹرین کے مسافروں میں سے اکثر زخمی مسافر الٹ جانے والی بوگیوں میں پھنس گئے، جنہیں ریسکیو کرنے میں کافی وقت لگا۔ زخمی مسافروں کا کہنا ہے کہ انہیں کچھ پتا ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اکثر مسافر برتھ سیٹ سے گر گئے اور کئی نشستوں میں پھنس گئے۔
مجھے نیند آئی، گاڑی ایسے ایسے الٹی ہو رہی تھی، میرے خیال سے ایک دم بریک لگی تو پھر نا گاڑی کلٹی ہو گئی، اگلا انجن بھی کلٹی ہو گیا تھا، پنکھے ٹوٹ گئے تھے اور یہ میں لٹکا ہوا تھا اوپر اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔
رحیمیہ خان کے ڈی پی او عمر سلامت کے مطابق ان کی ابتدائی معلومات کے مطابق ٹرینوں کے درمیان افسوسناک حادثہ سگنل بروقت تبدیل نہ کرنے کے باعث پیش آیا۔ رحیمیہ خان مسافر ٹرین کے لوپ لائن پر آنے کی وجہ بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ رحیمیہ خان کی ضلعی پولیس محکمہ ریلوے کے ساتھ مل کر حادثے کے محرکات جاننے کے لیے تفتیش کر رہی ہے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے۔ جلد حادثے کے بارے میں حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔
پہلی پرائرٹی یہ تھی کہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں، ان کے مال کو ہم سیکیور کر سکیں، اور اس کے بعد پھر ہر زخمی کے ساتھ میں نے پولیس آفیسر ڈیٹیل کیا ہے تاکہ ان کو پوری طرح مدد کی جائے۔ ولنٹیئرز جو پولیس کے ہیں انہوں نے بلڈ ڈونیشنز دی ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ہیومنلی پاسبل جو ایفرٹس ہیں لوگوں کو موبلائز کرنے کی، کوآرڈینیٹ کرنے کی تمام اداروں کے ساتھ، ان کو برے کار لاتے ہوئے میکسیمم جو ریلیف لوگوں کو جو ڈسٹریس کے اندر ان کو پہنچایا جا سکے۔
دوسری طرف ترجمان ریلویز کے مطابق ہیڈ کوارٹر ریلوے سے جی ایم ریلوے اور دیگر افسران کی ٹیم بھی موقع پہ پہنچ چکی ہے اور سکھر کے ڈویژنل افسران بھی موقع پر ریلیف آپریشن میں شریک ہیں۔ اس حادثے کے بعد مین ریلوے ٹریک پر ٹرین آپریشن کئی گھنٹے معطل رہا اور ٹرینیں مختلف اسٹیشن پر روک دی گئیں، لیکن دوپہر کے بعد اپ ٹریک کھول دیا گیا ہے۔ اپ اور ڈاؤن دونوں ٹرینوں کو ایک ہی اپ ٹریک سے گزارا جا رہا ہے۔ ریلوے ترجمان کے مطابق وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے اس واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی صادق آباد حادثے پر افسوس کا اظہار ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا اور وفاقی وزیر ریلوے سے کہا کہ وہ دہائیوں سے نظر انداز کیے گئے ریلوے کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر قائم کریں اور سیفٹی اسٹینڈرڈز کو یقینی بنائیں۔ پچھلے 10 میں یہ 18 ریل حادثہ ہے۔ جمشید رضوانی، اردو وی او اے، ملتان۔
ملتان سے ٹرین حادثے کے بارے میں یہ رپورٹ جمشید رضوانی دے رہے تھے۔ اور پشاور سے شمیم شاہد نے بھی ایک حادثے کے بارے میں اطلاع دی ہے کہ پولیس حکام نے سوات سے لاہور جانے والی مسافر بس کے حادثے کو ڈرائیور کی غفلت قرار دیا ہے۔ بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب ضلع اٹک کی حدود میں موٹر وے پر ہونے والے اس حادثے میں کم از کم 13 افراد موت کا شکار ہو گئے تھے جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
حکام نے بتایا کہ سوات سے لاہور جانے والی مسافر بس تیز رفتاری کے باعث ضلع اٹک کے علاقے براہما باہتر میں حادثے کا شکار ہوا ہے۔ حادثے کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئی ہے۔ حادثے کے فوراً بعد موٹر وے پولیس کے افسران اور اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے کر زخمیوں اور مرنے والوں کی نعشوں کو ٹیکسلا اور دیگر اسپتالوں کو منتقل کر دیا۔ حکام نے بعض زخمیوں کی حالت کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل موٹر وے پولیس اشفاق احمد نے موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
آج کا یہ جو واقعہ ہوا ایکسیڈنٹ، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس میں تقریباً 10 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ کی وجہ یہ تھی کہ بارش ہوئی تھی، شدید قسم کا طوفان تھا اور سڑک پر اسی جگہ پر واقع ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک کرو ہے، کرو میں شاید پانی کھڑا تھا اور پانی میں اچانک گاڑی کے آنے سے اس کو بے قابو اس کے ہو گئی۔ پہلے وہ سڑک کی رائٹ سائڈ پر گیا اور پھر اس کو دوبارہ لیفٹ سائڈ پر لا کے وہ نیچے کھائی میں گری، جو تھی کم از کم کوئی 6-7 فٹ نیچے ہیں۔
ہلاک ہونے والوں اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس حکام نے بس ڈرائیور کو حراست میں لینے کی تصدیق کی ہے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کا تعلق لاہور، شانگلہ اور سوات کے اضلاع کے مختلف علاقوں سے بتایا جاتا ہے۔ حادثے کے بعد پولیس حکام نے رشتہ داروں کو اطلاع کر کے ہلاک ہونے والوں میں سے بعض کی لاشوں کو متعلقہ علاقوں کو روانہ کر دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ رواں ماہ وزیراعظم پاکستان کے دورہ امریکہ میں باہمی تعلقات اور خطے کے مجموعی سیاسی صورتحال کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر بھی بات ہوگی۔ وزیراعظم عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر 21 سے 23 جولائی تک امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔
وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات پاکستان کے مفاد میں ہیں، اور ان کے بقول وزیراعظم کے دورے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ ترجمان ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ وزیراعظم کے دورہ امریکہ کے دوران پاک امریکہ تعلقات، خطے کی صورتحال سمیت پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر بھی بات ہوگی۔
ہمارا جی فوکس اس وزٹ میں بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو ایک نئی زندگی دینا ہے، ایک نئی جوہد دینا ہے، ایک نئی تازگی دینا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو باہمی تعلقات ہیں اس پہ فوکس رہے۔ یقیناً وہاں جائیں گے تو افغانستان کے معاملات، ریجن کے معاملات پہ بات ہوگی، وہاں انڈیا کے ساتھ معاملات پہ بات ہوگی، تمام چیزوں پہ سیر حاصل، ریجن علاقے کی صورتحال پہ بات ہوگی، مگر یہ ہماری طرف سے جو فوکس ہے وہ بائی لیٹرل اور باہمی تعلقات پہ ہوگا اور رہے گا۔
ڈاکٹر شکیل آفریدی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وہ معاملات زیر بحث لانے کے سوال پر ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان مختلف موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، تاہم ان کے بقول فی الحال اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے وزیراعظم عمران خان کے دورے کا اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کا ساتواں دور ختم ہو گیا ہے۔ ان مذاکرات میں دہشت گردی کا خاتمہ، جنگ بندی، افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات اور اتحادی افواج کے افغانستان کے انخلا پر بات چیت ہوئی۔ اس تناظر میں بین الاقوامی امور کے مبصرین وزیراعظم عمران خان کے اس دورے کو نہایت اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر نجم رفیق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کا امکان ہے کہ 22 جولائی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران افغانستان کے معاملے پر بھی بات ہوگی۔
دوحہ میں جو بات چیت امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوئی اس میں کافی پیش رفت ہوئی، گو کہ ابھی بہت 3-4 ایشوز ایسے ہیں جن پہ ابھی بھی ریزولوشن ہونا ضروری ہے، لیکن بہت ہی خاطر خواہ نتائج ہوئے دوحہ راؤنڈ کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ایک پس منظر ہے عمران خان صاحب کا دورہ امریکہ کا۔
تجزیہ کار نجم رفیق کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ اس دورے کے دوران ان معاملات پر بھی بات ہو جو اسلام آباد کے لیے اہم ہیں،
لیکن اس میں اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے آپ کو علم ہے پاکستان کے اوپر ایف اے ٹی ایف کا بھی پریشر ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے لونز اپروو ہو گئے ہیں لیکن اس کی بہت سخت کنڈیشنز ہیں۔ تو یہ دو ایشوز تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب اپنے ڈسکشنز میں بھی اٹھائیں گے، علاوہ افغانستان۔
دوسری طرف وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ 22 جولائی کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا وائٹ ہاؤس میں خیر مقدم کریں گے۔ بیان کے مطابق ملاقات میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے سے متعلق بات چیت ہوگی۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان انسداد دہشت گردی، دفاع، توانائی اور تجارت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کریں گے، جس کا مقصد جنوبی ایشیا میں قیام امن اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان پائیدار شراکت قائم کرنا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے بارے میں ترجمان محمد فیصل سے ہمارے نمائندے محمد جلیل کی خصوصی گفتگو ہوئی ہے، آئیے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔
آپ نے بریفنگ میں بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان 21 سے 23 جولائی تک واشنگٹن میں ہوں گے، 22 جولائی کو صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے جو کہ دونوں لیڈرز کے درمیان پہلی ملاقات ہوگی۔ پاکستان کی کیا توقعات ہیں؟
ہمارا جی فوکس اس وزٹ میں بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو ایک نئی زندگی دینا ہے، ایک نئی جوہد دینا ہے، ایک نئی تازگی دینا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو باہمی تعلقات ہیں اس پہ فوکس رہے۔ یقیناً وہاں جائیں گے تو افغانستان کے معاملات، ریجن کے معاملات پہ بات ہوگی، وہاں انڈیا کے ساتھ معاملات پہ بات ہوگی، تمام چیزوں پہ سیر حاصل، ریجن علاقے کی صورتحال پہ بات ہوگی، مگر یہ ہماری طرف سے جو فوکس ہے وہ بائی لیٹرل باہمی تعلقات پہ ہوگا اور رہے گا۔ جی
آپ نے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ رینیو اینڈ ری انویگوریٹ تعلقات ہیں اسلام آباد اور واشنگٹن کے، دوسری طرف جو وائٹ ہاؤس کا بیان آیا ہے اس میں پاکستان کے ساتھ تعاون کی بات کی گئی ہے، ایک ایسے خطے میں جو کہ کنفلکٹس کا شکار ہے اور تعاون کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے، ساتھ بتایا گیا انسداد دہشت گردی، توانائی، ڈیفینسز پہ بھی بات ہوگی۔ یہ کتنا سگنیفیکینٹ ہے اگر حالیہ سالوں میں دیکھا جائے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑی
سرمہری
کا شکار ہے؟
یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے جی، یہ بہت سگنیفیکنٹ، اٹ از اے میجر ڈیولپمنٹ۔ انہوں نے بلایا ہے، تمام باہمی ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ نے بھی ذکر کیا کچھ ان کی طرف سے ہوں گے، اسی طرح ہوتا ہے کچھ ہماری طرف سے ہوں گے، کچھ اوور لیپ ہوگا دونوں ایشوز پہ، اور سیر حاصل گفتگو ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ۔ ظاہر ہے یو ایس جو ہے وہ ایک پری ایمیننٹ پاور ہے دنیا کی، اس کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہمارے فیور میں ہیں، ہمیں فائدہ دیتے ہیں اور خاص طور پر خطے میں فائدہ دیتے ہیں، تو ان شاء اللہ وی آر ویری ہوپ فل۔ جی
وائٹ ہاؤس نے فارملی اس دورے کا اعلان اس وقت کیا جب دوحہ سے بڑی اچھی خبریں آئیں، طالبان لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3-4 معاملات ہیں جس میں جنگ بندی ہے، جس میں فورسز کا انخلا ہے، اینٹی ٹیررزم کی جو ہے وہ گارنٹیز ہیں اور انٹر افغان ڈائیلاگ ہے، اس میں بھی اتفاق رائے ہو گیا ہے اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ کیا یہ دونوں چیزیں وزیر اعظم عمران خان کا واشنگٹن کا دورہ اور دوحہ ٹاکس جو ہے ایک تعلق بنتا ہے، پاکستان کے کردار کی اکنالجمنٹ ہے؟
یقیناً ہے، پاکستان کا جو فیسیلیٹیٹو رول ہے اس معاملے میں افغانستان کے، اور ہماری پوزیشن یہی رہتی ہے کہ ہم ایک افغان لیڈ، افغان اون سولوشن چاہتے ہیں، اس کی اکنالجمنٹ جو ہے پاکستان کے رول کی، پاکستان کے کردار کی، وہ ساری دنیا میں ہے، اور امریکہ نے بھی یقیناً کیا ہے، بڑی پازیٹیو چیز ہے، ہم اس پہ کنٹینیو کرنا چاہیں گے۔
وزیراعظم کے جو اسپیشل معاون ہیں انہوں نے بات کی تھی کہ شاید طالبان جو ہے وزیراعظم سے ملاقات کریں گے، اس حوالے سے آپ ہم سے کچھ کومنٹس شیئر کرنا چاہیں؟ کیا یہ ملاقات ہو رہی ہے اور اس کی سگنیفیکینس کیا ہوگی؟
میری معلومات میں نہیں تھی۔
دوسرا ایک چیز یہ بتائیے کہ سر، یہ جو امریکہ کا یہ وزیراعظم کا دورہ ہے، کیا جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں ریسیٹ کرنے میں کتنی معاون ہوں؟
بہت زیادہ، یہ ری سیٹ اور اس کو جیسے ری انویگوریٹ کرنے، دونوں میں یہ مدد دے گی، اور اس کے لیے پچھلے 8-10 مہینے ری سیٹ کا ورڈ جو ہے، جب شاہ محمود صاحب تشریف لے گئے تھے سپٹمبر میں، تب یہ درمیان میں آیا تھا، اب ری سیٹ سے آگے معاملہ چلا گیا ہے ری انویگوریٹ، اور اس کو جو میں تازگی، فریشنیس دینے کی بات ہے، اس کی تفصیلات بہت جلد ہم آپ سے شیئر کر لیں گے کہ کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے۔
ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ڈاکٹر افریدی کا معاملہ بہت دفعہ بات ہوتی رہی، آپ نے بھی اس پہ کمنٹس کیے، کیا وزیر اعظم کے دورے کے دوران کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی، چونکہ امریکہ کے لیے ڈاکٹر افریدی کا معاملہ بھی اہم ہے، کیا اس حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے؟
اسپیسیفکس میں نہیں جا سکوں گا جی، سیر حاصل گفتگو ہوگی۔
بہت بہت شکریہ،
تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، تھینک یو۔
اقوام متحدہ میں متعین 20 سے زیادہ سفیروں نے چین کے علاقے سنگ کیانگ میں یغور اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف حکومت کے غیر انسانی سلوک کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کونسل کے نام مشترکہ خط میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
اقوام متحدہ میں تعینات 20 سے زیادہ سفیروں نے انسانی حقوق کی کونسل کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں چین کے جن جیانگ صوبے میں ویگر اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے اکثر سفیروں کا تعلق مغربی ملکوں سے ہے۔ اس خط پر آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان اور نیوزی لینڈ جیسے ملکوں کے سفیروں نے دستخط کیے ہیں، جبکہ امریکہ نے اس خط پر دستخط نہیں کیے۔ ان سفرا نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسی قابل اعتبار شہادتیں ملی ہیں کہ اس صوبے میں حکومت بغیر الزام لگائے ان اقلیتی مسلمانوں کو گرفتار کرتی ہے اور ان پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، انہیں کیمپوں میں بھی رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں چین کا کہنا ہے کہ یہ کیمپ پیشہ وارانہ تربیت فراہم کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف راغب نہ ہوں۔ جن جیانگ صوبے کے نائب گورنر ایرکن تو نیاز کہتے ہیں، چین کے صوبے کے نائب گورنر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی سے بچے رہتے ہیں، یہاں ان کے انسانی حقوق کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی کونسل کے نام سفرا کے اس خط کے بعد چین کے خلاف کسی قرارداد کا امکان انتہائی کم ہو گیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں متعین برطانیہ کے سفیر کم ڈیروک کے روانگی کے سبب بحیرہ اوقیانوس کے آر پار تنازع کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے خفیہ سفارتی کیبلز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں واضح اور کھری کھری باتیں کرنے کے بعد بدھ کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ آراش عرب آسادی کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
کم ڈیرک ایک پیشہور سفارتکار ہیں جنہوں نے 2016 سے امریکہ میں سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، لیکن اب وہ یہ منصب چھوڑ چکے ہیں۔ گزشتہ اختتام ہفتہ ڈیلی میل نے افشا ہو جانے والے سفارتی کیبلز کے بارے میں خبریں نشر کی تھیں، جن میں ڈیرک نے صدر ٹرمپ کو عدم تحفظ کا شکار اور نااہل شخص قرار دیا تھا۔ پیر کے روز ٹرمپ نے ڈیرک کے بارے میں توہین آمیز ٹویٹ کی، اور جس طرح سبکدوش ہونے والی وزیر اعظم تھریسیا مے بریکسٹ کے معاملات سے نمٹ رہی ہیں، اس کو ہدف تحقیر بنایا۔ ادھر پارلیمنٹ میں مے نے سفیر کی تعریف کی، ان کے الفاظ،
مسٹر سپیکر، دس مارننگ آئی ہیو اسپوکن ٹو سر کم ڈیرک۔ I have told him that it is a matter of great regret that he has felt it necessary to leave his position as ambassador in Washington. Sir Kim has given a lifetime of service to the United Kingdom and we owe him an enormous debt of gratitude.
آج صبح میں نے سر کم ڈیرک سے بات کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ انہوں نے یہ ضروری محسوس کیا کہ وہ واشنگٹن میں بحیثیت سفیر اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں۔ سر کم نے عمر بھر یونائیٹڈ کنگڈم کی خدمت کی اور ہم پر ان کی انتہائی شکر گزاری ایک قرض ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے وسیع پیمانے پر سفیر کی حمایت کا اظہار کیا۔ برطانیہ میں اپوزیشن لیڈر جیریمی کوربن کے الفاظ،
And I think the whole House should join together in deeply regretting the feeling that he's obviously got that he must resign at this moment.
میں سمجھتا ہوں کہ پورے ایوان کو اس احساس کے بارے میں انتہائی افسوس کے اظہار میں مجتمع ہونا چاہیے کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ محسوس کیا کہ انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ پیر کے روز مانچسٹر میں ایک مباحثے کے دوران برطانیہ میں وزارت عظمیٰ کے دو نمایاں امیدواروں نے ان کیبلز کے افشا ہو جانے کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ برطانیہ کے موجودہ وزیر خارجہ اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار جیریمی ہنٹ نے کہا،
Sometimes things that you have to say to your friends that you'd rather not say, like I said to President Trump today, because I think his comments about Theresa May were unacceptable, and I don't think he should have made them.
بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو بصورت دیگر اپنے دوستوں سے نہیں کہی جانی چاہیے کہنی پڑتی ہیں، جیسا کہ آج میں نے صدر ٹرمپ سے کہا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھریسا مے کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ناقابل قبول ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اس قسم کی باتیں کہنا چاہیے تھیں۔ سابق برطانوی وزیر خارجہ اور وزارت عظمیٰ کے ایک اور امیدوار بورس جانسن نے کہا،
I think it is absolutely vital that the advice that civil servants give to ministers should not be leaked by ministers and should not be commented on by ministers if civil servants are going to feel free to give that advice okay. with the impartiality that they want.
میرے خیال میں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ جو مشورہ سرکاری ملازمین وزراء کو دیں اس کے بارے میں وزراء کسی کو کچھ نہ بتائیں, اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین جس طرح وہ چاہیں غیر جانبداری کے ساتھ انہیں کچھ بتائیں اور مشورہ دیتے رہیں تو پھر انہیں تبصروں سے گریز کرنا چاہیے. ادھر یہاں واشنگٹن میں بدھ کے روز کانگریس مین ایڈم شیف نے, جو ٹرمپ کے ایک کڑے ناقد ہیں, ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صدر کی جانب سے ہمارے اتحادیوں اور ان کے سفارتکاروں کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جاری رکھنے کے سبب ہماری ان خواتین اور حضرات کا کام خطرے میں پڑ جاتا ہے جن کو ہم امریکہ کی نمائندگی کے لیے بیرونی ملکوں میں بھیجتے ہیں. اور ایک سابق امریکی سفارتکار الیگزینڈر وشبو کا بیان بھی اسی بیان کی صدائے بازگشت تھی, جن کا کہنا تھا
sets a very bad example of having the head of state of the United States being able to basically expel the ambassador of our closest ally.
اس سے یقیناً ایک بری مثال قائم ہوئی کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا سربراہ مملکت بنیادی طور پر ہمارے ایک قریبی اتحادی ملک کے سفیر کو نکالنے کا سبب بنے. خیال رہے کہ تھریسا مے اپنے جانشین کے انتخاب کے بعد, جو آنے والے ہفتوں میں ہونے کا امکان ہے, بحیثیت وزیر اعظم اپنے منصب سے الگ ہو جائیں گی. دریں اسنا مے کے دفتر نے اس بات کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے کہ سفیر کے خفیہ کیبلز کے متن کو عام کس نے کیا. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں نے چیئرمین سینٹ کے لیے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل خان بزنجو کو متفقہ امیدوار نامزد کر دیا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے, سنتے ہیں.
یہ فیصلہ حزب مخالف جماعتوں کی مشترکہ رہبر کمیٹی نے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا ہے. اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اکرم خان دورانی نے بتایا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے اتفاق رائے سے چیئرمین سینٹ کے لیے میر حاصل بزنجو کا نام تجویز کیا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ میر حاصل بزنجو بڑی کامیابی سے چیئرمین سینٹ منتخب ہوں گے.
میر حاصل بزنجو صاحب کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا ہے, اور اس پہ سب جماعتوں کی رضامندی ہے, رہبر کمیٹی کی طرف سے اتفاق رائے ہے, اور انشاءاللہ ابھی سب جماعتیں اس کے لیے اپنے اپنی جماعتوں کا ووٹ دیں گے, اور سب جماعتیں باہر سے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے ووٹروں کی تعداد میں اضافہ کریں گے.
اگرچہ اپوزیشن اتحاد نے ڈپٹی چیئرمین اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان نہیں کیا, تاہم ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہیں گے, اور مسلم لیگ نون کے راجہ ظفر الحق سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کرتے رہیں گے. ایوان بالا کے موجودہ چیئرمین کو ہٹا کے نئے چیئرمین کو لانے کا فیصلہ 26 جون کو ہونے والی اپوزیشن کی کثیر الجماعتی کانفرنس میں مشترکہ طور پر کیا گیا تھا. اس فیصلے کے بعد اپوزیشن اراکین نے 9 جولائی کو ایوان بالا میں چیئرمین صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد جمع کرائی تھی, جس پر 44 اراکین سینٹ کے دستخط تھے. حکومتی حمایت یافتہ اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اقدام کو اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر دباؤ بڑھانے کے پہلے قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. حکومتی جماعت تحریک انصاف نے آزاد حیثیت میں منتخب صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کی ہے. قائد ایوان سینٹ شبلی فراز نے دعویٰ کیا ہے کہ عدم اعتماد کی قرارداد کو ناکام بنانے کی حکومت کی حکمت عملی تیار ہے, اور اپوزیشن جماعتوں کو قرارداد پر ووٹنگ کے نتیجے میں سرپرائز ملے گا. تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی بہتر حکمت عملی ہے کہ چھوٹے صوبے اور چھوٹی جماعت سے چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کیا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میر حاصل بزنجو معتدل سیاست کی حامل شخصیت ہیں.
اپوزیشن کی یہ اچھی موو ہے کہ بلوچستان سے لیا ہے, وہ نہ نون کے ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ہیں, ایک چھوٹی پارٹی کے ہیں, ایک چھوٹے صوبے کے ہیں.
میر حاصل بزنجو ایک قدآور سیاسی شخصیت کے طور پر مانے جاتے ہیں، اگرچہ پاکستان کی عملی سیاست میں معمولی کردار ہی ادا کر سکے ہیں، تاہم انہیں اپنے غیر متزلزل جمہوری موقف کی وجہ سے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بلوچ عوام کے حقوق کے علمبردار سمجھے جانے والے میر حاصل بزنجو بحالی جمہوریت کی ایم آر ڈی تحریک میں شریک رہے اور سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں حکومت مخالف تقاریر کرنے کے جرم میں قید بھی کاٹ چکے ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا میں مذہبی انتہا پسندی کے لیے مشہور کلدم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد اپنے آبائی ضلعے دیر لوئر کے گاؤں میدان میں بدھ کی رات انتقال کر گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔
کالعدم تحریک نفاذ شریعہ محمدی کی بانی سربراہ مولانا صوفی محمد طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد اپنے آبائی ضلع دیر کے گاؤں میدان میں بدھ کی رات انتقال کر گئے۔ ملکن ڈویژن میں تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے حوالے سے شہرت پانے والے مذہبی رہنما صوفی محمد کو خرابی صحت کی بنیاد پر حکومت نے اسے 2018 کے اوائل میں رہا کر دیا تھا۔ وہ 2009 سے پشاور کے سینٹرل جیل میں قید تھے۔ رہائی پانے کے بعد وہ پہلے پشاور کے لیڈر ریڈنگ اسپتال اور بعد میں آبائی ضلع لوئر دیر کے اسپتالوں میں زیر علاج رہا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد افغانستان میں امریکی فوجی مداخلت کے بعد صوفی محمد تقریباً اپنے 10,000 حامیوں کے ہمراہ افغانستان گئے تھے تاکہ وہاں افغان طالبان کی شانہ بشانہ امریکہ کے خلاف لڑائی میں حصہ لے سکے، مگر نومبر 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد واپسی پر ان کو حکام نے ضلع کرم کے سرحدی علاقوں میں دوسری ساتھیوں سمیت گرفتار کیا تھا، اور اپریل 2008 میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مصالحت کے لیے انہیں اس وقت کی صوبائی حکومت نے رہا کر دیا تھا، مگر ناکامی پر دوبارہ 2009 کے اوائل میں گرفتار کر کے ان کے خلاف دہشت گردی اور دیگر جرائم کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ 2009 میں عسکریت پسندوں کے خلاف سوات میں کی جانے والی کاروائی میں ان کا ایک بیٹا بھی ہلاک ہوا تھا۔ مولانا صوفی محمد کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے سسر بھی تھے، جو سال قبل سرحد پار افغانستان کی صوبہ کنڑ میں ایک مبینہ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور سابق صوبائی وزیر میاں افتخار حسین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ مذاکرات کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ مولانا صوفی محمد کا نہ اپنے کالعدم تحریک نفاذ شریعہ محمدی اور نہ اپنے داماد ملا فضل اللہ کے کالعدم تحریک طالبان پاکستان پر گرفت تھا۔
اس کا کردار کیونکہ ہمیں تو مکمل طور پر ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو مذاکرات کی حد تک ان سے ملتے رہے اور امن قائم کرنے کے لیے ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی، لیکن اس دوران ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ وہاں پہ مولانا فضل اللہ کا اپنا ایک اختیار تھا اور اس کا اپنا اختیار تھا۔
پشاور کی سینئر صحافی اقبال خٹک نے میاں افتخار حسین کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مولانا صوفی محمد اپنا موقف اور بیان تبدیل کرتا رہا۔
وہ اتنی آسان شخصیت نہیں تھی کہ آپ اس کو کچھ ملاقاتوں میں سمجھ سکیں۔ وہ ایک وقت سے دوسرے وقت میں اس کی سوچ میں اور فکر میں میں نے کافی تبدیلیاں پائی ہیں۔ اگر میں اس سے ایک دفعہ جیل میں ملا ڈی اے خان میں تو وہ کچھ کہہ رہا تھا، جب وہ رہائی ہوئی اس کی اور وہ دوبارہ واپس سوات نگورا آئے وہاں پہ ملاقات کی تو وہ کچھ دوسری سوچ اور فکر رکھتے تھے۔
لوئر دیر کے علاقے میدان سے تعلق رکھنے والے مولانا صوفی محمد کالعدم تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے قیام سے قبل جماعت اسلامی کے اہم مقامی رہنماؤں میں شمار کیا جاتا تھا۔ 1982 میں سابق آزاد ریاست و دیر سوات اور چترال میں عدالتی نظام کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتی ہوئی انہوں نے دیگر ہم خیال ساتھیوں کے ساتھ مل کر کالعدم تحریک نفاذ شریعہ محمدی قائم کیا تھا، جو بعد میں حکومتی اداروں کے لیے درد سر بن گیا تھا۔ مولانا صوفی محمد نے 1994 کے اواخر میں ملکن ڈویژن میں نفاذ شریعت کے لیے لگ بھگ ایک مہینے تک احتجاج کر کے ریاستی عملداری کو مفلوج بنا دیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی رانا نے پاکستان کی پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان کی حکومت اس وقت ان جرائم کی تعداد کو کم کرنے پر غور کر رہی ہے جن میں سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے ملک میں سزائے موت کے حوالے سے اپنی کتاب جاری کر دی. اس حوالے سے اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں اس کتاب کی رونمائی کی گئی. تقریب میں پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون انصاف ملکہ بخاری نے کہا کہ پاکستان میں جیلوں کی ابتر حالت کی وجہ سے بہت سے لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں اور اس مقصد کے لیے جیل ریفارمز جلد لائی جا رہی ہیں. سزائے موت کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ اس وقت 33 جرائم میں سزائے موت دی جا رہی ہے جن میں سے کئی جرائم اس قدر اہمیت کے حامل نہیں ہیں.
We are looking at reviewing the extent of the death penalty because we believe that
ہم سزائے موت دیے جانے والے جرائم پر غور کر رہے ہیں. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں موت کی سزا انتہائی سنگین جرائم پر ہی دینی چاہیے. اس میں بین الاقوامی قوانین کو بھی نظر میں رکھنا ہے. آئین کا آرٹیکل 62 بھی یہی کہتا ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل فرحت اللہ بابا نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سزائے موت پر غیر اعلانیہ پابندی رہی. انہوں نے کہا کہ اس سزا پر عمل درآمد صرف غریب افراد کے لیے ہوتا ہے کیونکہ دہشت گردوں کو جب یہ سزا دی جاتی ہے تو وہ پہلے سے ہی مرنے کو تیار ہوتے ہیں جبکہ امیر افراد قصاص اور دیت کے قوانین کا فائدہ اٹھا کر بچ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ایک سابق چیف جسٹس لوگوں کو انصاف فراہم کرنا چھوڑ کر ڈیم بنانے میں مصروف رہا.
There is really a need to revisit the death penalty and this is what we want to do.
سزائے موت کے قوانین پر نظر ثانی ہونی چاہیے اور ہم یہی چاہتے ہیں اور یہی بات ہم نے اپنے منشور میں بھی کہی تھی. میں کوئی سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا لیکن بدقسمتی سے جسٹس سسٹم اس قدر کمزور ہو کہ ایک چیف جسٹس انصاف کے بجائے ڈیم پر زور دے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انصاف کے نظام کا کیا حال ہے.
یورپی یونین کے سفیر جان فرانسوا کوتین نے کہا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس کا معاملہ سزائے موت پر پابندی کی وجہ سے تعطل کا شکار رہا. یورپی یونین چاہتی ہے کہ اس سزا سے متعلق قوانین میں بہتری لائی جائے اور سزا دینے کا عمل شفاف بنایا جائے. تقریب میں بتایا گیا کہ اس وقت پاکستانی جیلوں میں سزائے موت کے قیدیوں کی تعداد 4688 ہے. دسمبر 2014 کے بعد حکومت نے ایک بھی رحم کی اپیل منظور نہیں کی. تقریب میں سزائے موت کے ایک قیدی نے اپنے جیل کے تجربات سے بھی آگاہ کیا. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
محققین کا کہنا ہے کہ سن 1989 میں ناروے کے ساحلوں سے پرے ڈوبنے والی روس کی جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز سے اعلی سطح کی تابکاری ہوئی ہے. اس رپورٹ کے تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل.
جوہری توانائی سے چلنے والی کومسو مولیٹس نامی جنگی آبدوز ٹائٹینیم سے بنی ہوئی تھی اور یہ دو ایٹمی تارپیڈوں سے لیس تھی. روس اور ناروے دونوں سن 1989 سے ہر سال یہاں تابکاری کی سطح کی جانچ کرتے ہیں. تاہم پہلی دفعہ گہرائی میں تابکاری کی جانچ کی گئی ہے. جانچ کے بعد علم ہوا کہ یہاں تابکاری کی سطح 800,000 گنا زیادہ ہے. اس نئی جانچ کی قیادت کرنے والی ٹیم کی لیڈر ایلیز ہیڈل کا کہنا ہے, ہم اس سوراخ کی قریب سے مسلسل نگرانی کرتے رہیں گے. ہم کیمروں کے ذریعے نگرانی کریں گے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہیں تابکاری دوبارہ تو نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم مزید تجربات کریں گے. ہیڈل کا کہنا ہے کہ آبدوز 1680 میٹر کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی ہے اور یہاں بہت کم مچھلیاں پائی جاتی ہیں اور اتنے گہرے پانی میں تابکاری جلد ہی اپنی طاقت کھو دیتی ہے. کومسو مولٹس میں آگ بھڑک اٹھی تھی. اس پر سوار عملے کے 69 ارکان میں سے 42 ہلاک ہو گئے تھے. چند روز پہلے روس کی ایک اور جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوز میں آگ لگ گئی تھی. اس حادثے میں روسی بحریہ کے 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے لیکن یہ آبدوز سویرو ماسک نامی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب رہی. روس کے وزیر دفاع سرگئی سوئگو کا کہنا تھا کہ آبدوز کو چاروں طرف سے سرب مہر کر دیے جانے سے پہلے عملے کے افراد کو باہر نکال لیا گیا تھا. وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ آبدوز کو دوبارہ زیر استعمال لایا جا سکے گا اور عملے کے افراد نے آبدوز کو بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے تھے. یہ تو واضح نہیں ہے کہ حادثے کے وقت عملے کے کتنے افراد آبدوز پر سوار تھے. تاہم روسی حکومت کا کہنا ہے کہ کچھ افراد بچ جانے میں کامیاب رہے. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آبدوز میں آگ اس وقت لگی جب یہ روس کے پانیوں میں معلومات اکٹھا کرنے میں مصروف تھی. وزارت دفاع نے حادثے کے دوسرے دن تک اس کی اطلاع نہیں دی جس کی وجہ سے چند ناقدین کا کہنا ہے کہ روس پوری بات نہیں بتا رہا. ان پانیوں میں تابکاری کا سراغ لگانے والے ناروے کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ انہیں اس حادثے کے بعد کسی بھی قسم کی غیر معمولی تابکاری کا سراغ نہیں ملا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں اپنی انتظامیہ کی پالیسیوں پر تنقید کے پس منظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس سے اپنی تقریر میں امریکہ کے اندر صاف پانی اور صاف ہوا کی وکالت کی۔ تاہم ماہرین اور سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے، جن میں پیرس کے ماحولیاتی معاہدے سے نکل جانا شامل ہے، ملک کے ماحولیاتی ریکارڈ اور اس کی قیادت کو مجروح کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔
حالیہ شدید بارشوں کے بعد واشنگٹن ڈی سی کے پورے علاقے میں سیلاب کی کیفیت کے بعد ہنگامی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بارشوں کے نتیجے میں وائٹ ہاؤس کے نچلے حصے میں پریس کے لیے مخصوص جگہ بھی سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئی، اور اسی دن صدر ٹرمپ ماحولیات کے بارے میں اپنے انتظامیہ کے ریکارڈ کا دفاع کر رہے تھے۔ امریکہ صرف ایک ہے، ہمارے لیے ایک ہی کرائے ارض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی صدارت کے دوران ہر دن ہم صاف ستھرے ماحول اور اپنے ہر شہری کے لیے بہتر معیار زندگی کے لیے مصروف عمل ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ امریکہ میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں، جن میں صاف ہوا اور صاف پانی کا قانون شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پینے کے صاف پانی تک رسائی کے سلسلے میں امریکہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اور ملک کے اندر ہوا کی آلودگی عالمی اوسط سے 6 گنا کم ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ کی تقریر پر سوالیہ نشان نے جنم لیا، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ان کی انتظامیہ ماحولیات اور عوامی صحت سے متعلق درجنوں تحفظاتی اقدامات میں نرمی پیدا کر رہی ہے، جن میں موٹر گاڑیوں کے ایندھن کے طے کردہ معیار کو واپس لینا اور صاف بجلی گھروں کے منصوبوں کو ختم کرنا شامل ہے، جس کے تحت کوئلے سے چلنے والے موجودہ بجلی گھروں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج پر حدیں مقرر کی گئی ہیں۔ سن 2017 میں صدر ٹرمپ پیرس کے ماحولیاتی معاہدے سے الگ ہو گئے تھے۔ یہ ایک عالمی معاہدہ ہے جس کا مقصد ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا ہے، اور جس کی اوباما انتظامیہ نے زبردست وکالت کی تھی۔ ایک بار پھر صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ آج سے امریکہ پیرس معاہدے پر تمام عمل درآمد کو روک دے گا، جو بہرحال لازمی نہیں، اور اس سے ہمارے ملک پر ہیبت ناک ماحولیاتی اور اقتصادی بوجھ پڑتا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے اپنی تقریر میں صدر ٹرمپ نے پیرس سمجھوتے کو رد کرنے کا اعادہ کیا اور اسے غیر منصفانہ، غیر مؤثر اور انتہائی مہنگا قرار دیا۔ تاہم اس تصور کو کہ کسی بھی ملک کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک صحت مند ماحول اور ایک مستحکم معیشت کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرے، اور صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو کہ ان کی انتظامیہ پہلی انتظامیہ ہے جس نے کامیابی کے ساتھ دونوں کو فروغ دیا ہے، ماحولیات کے ماہرین نے رد کر دیا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشنز کی سمینتھا گراس کہتی ہیں، عشروں سے ماحولیات میں بہتری اور اقتصادی نشوونما کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ مکمل طور پر نئی بات ہے بالکل غلط ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہوا اور پانی کی کوالٹی ایسے مسائل ہیں جو ووٹروں کے لیے نہایت اہم ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سن 2020 میں دوبارہ منتخب ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر محنت الیگزینڈر ایکاسٹا نے اپنے اس فیصلے کا دفاع کیا ہے جو انہوں نے سن 2008 میں فلوریڈا میں بطور پروسیکیوٹر سربراہ کیا تھا۔ انہوں نے 1 کروڑ پتی سرمایہ کار جیفری ایپسٹین سے عدالت کے باہر تصفیہ کر کے انہیں نرم سزا دلوائی تھی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتی ساہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
بدھ کے روز امریکی وزیر محنت الیگزینڈر ایکاسٹا نے ایک نیوز کانفرنس میں اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ 2008 میں جنسی جرائم میں ماخوذ ملزم جیفری ایپسٹین سے ماورائے عدالت جو تصفیہ کیا گیا تھا وہ درست تھا۔ انہوں نے کہا کہ فلوریڈا کے سرکاری تفتیش کاروں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔
Our prosecutors, as this 2008 article recounts, presented the ultimatum. Plead guilty to more serious charges.
ہمارے پروسیکیوٹرز نے الٹیمیٹم دیا تھا، اقبال جرم کے لیے سنگین الزامات لگانے کے لیے مزید ثبوت درکار تھے، اور اس کے بعد ہی ان کو جیل کی سزا ہو سکتی تھی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وفاق کی طرف سے ان پر فرد جرم عائد کی جاتی۔ ہمارے پراسیکیوٹرز اگر درست کام نہیں کرتے تو ایپسٹین پر صرف ریاستی فرد جرم عائد ہوتی اور وہ بچ نکلتا۔ عدالت سے باہر ہونے والے راضی نامے میں ایپسٹین نے جسم فروشی کے الزام کو تسلیم کیا تھا اور انہیں 13 ماہ کی سزا ہوئی تھی جس میں انہیں 6 دن کام پر جانے کی اجازت ملی تھی۔ کم سن بچیوں کے ساتھ جنسی فیل یا ان کی ٹریفکنگ اس سے زیادہ سنگین جرم تھا۔ وزیر محنت ایکوسٹا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ظلم کا شکار ہونے والی بہت سی نابالغ لڑکیاں خوف زدہ تھیں اور وہ عدالت میں ایپسٹین کے خلاف بیان دینے سے گریز کر رہی تھیں۔ چنانچہ ان کے دفتر نے فیصلہ کیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ انہیں کسی نہ کسی طرح سزا دلوائی جائے اور ایپسٹین تھوڑی دیر کے لیے جیل کی سزا بھگتیں۔ تاہم بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایپسٹین کے ساتھ عدالت کے باہر تصفیہ ایک نرم فیصلہ تھا۔ امریکی سینٹ میں اقلیتی پارٹی کے لیڈر ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کہتے ہیں،
It is now impossible for anyone to have confidence in Secretary Acosta's ability.
اب یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی ان پر اعتماد کرے کہ وہ وزارت محنت کے وزیر کے طور پر اچھی طرح کام کر سکیں گے۔ سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر مچ میکارنل نے اس موضوع کو ٹالنے کی کوشش کی اور ان کا کہنا تھا کہ صدر نے ان کو وزیر بنایا ہے اور وہی ان کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔
Serves at the pleasure of the president and I'm inclined to defer to the president to make that decision.
جبکہ صدر ٹرمپ اب بھی وزیر محنت ایکوسٹا کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایکوسٹا نے بطور وزیر اچھے کام کیے ہیں اور اپنے محکمے کو بہتر طور پر چلایا ہے۔
I've known him as being somebody that works so hard and has done such a good job.
ایپسٹین آج کل گرفتار ہیں۔ نیو یارک میں ان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مار کر ان کے خلاف خاصا مواد حاصل کیا ہے۔ انہیں نیو یارک میں ہفتے کی رات کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بہت سی خواتین نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ جب وہ نابالغ تھیں اس وقت ایپسٹین نے ان کے ساتھ جنسی بدسلوکی کی تھی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اب خبروں سے ہٹ کر کچھ بات ہو جائے۔ پناہ گزینوں کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی سخت پالیسی کے باوجود امریکہ میں ایسے کئی ادارے سرگرم عمل ہیں جو پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران جدون ہمیں بتا رہے ہیں ریاست جارجیا کی اس ایکس سی کافی شاپ کا احوال، جو پناہ گزینوں کے لیے زندگی آسان بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔
ریاست جورجیا کا شہر کلارکسٹن ایک ایسی جگہ ہے جہاں 40 سے زیادہ قومیتوں سے تعلق رکھنے والے اور 60 سے زیادہ مختلف زبانیں بولنے والے افراد بستے ہیں، اس لیے اسے امریکہ کا سب سے متنوع علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیٹی مری اس علاقے میں ایک کافی شاپ کی مالک ہے، لیکن یہ کوئی عام کیفے نہیں ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں صرف پناہ گزینوں کو ہی ملازمت دی جاتی ہے، کیونکہ کیٹی پناہ گزینوں سے جڑے کچھ دقیانوسی خیالات کو ختم کرنا چاہتی ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ دنیا پناہ گزینوں کو منفی نظر سے دیکھتی ہے، مثلاً انہیں کبھی ایک بوجھ یا پھر کبھی بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ یہ سچ نہیں ہے۔
ریفیوج کافی نامی اس دکان پر 1 سال کی ملازمت کی تربیت کے دوران انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے اور پناہ گزینوں کی تربیت کے کئی پروگرامز بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ سمیہ مقصودی ایک پناہ گزین ہے جن کا کام کافی بنانا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ان کے لیے یہ جگہ گھر سے دور ایک گھر کی طرح ہے۔
میں نے خود کو جانا ہے اور خواب دیکھنا یہاں سیکھا ہے، لکھنا پڑھنا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی یہیں سیکھا ہے، ورنہ امریکہ میں تو میں کہیں گم ہی ہو جاتی۔
سمیہ کی طرح ملک الارماج بھی پہلے اس ریفیوج کافی شاپ پر کام کرتے تھے۔ ملازمت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد انہیں ایسے پروگرامز میں شامل کیا گیا جس کی مدد سے وہ اب کیٹرنگ کا اپنا کامیاب کاروبار چلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریفیوج کافی شاپ اور کیٹی مری کے بنا ممکن نہیں تھا۔
سب سے پہلے میں نے انگریزی سیکھی اور اپنی کمیونٹی کو جانا۔ مجھے ایسے پروگرام میں شامل کیا گیا جہاں میں نے کاروباری مہارت حاصل کی اور ایسے افراد سے ملاقات کی جو وہی کام کر رہے تھے جو میں کرنا چاہتا تھا۔ ریفیوج کافی شاپ میں میرا تجربہ بہت اچھا رہا اور اب ہم سب دوست بن کر ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں۔
ریاست جورجیا کے شہر کلارکسٹن کی متنوع آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کیٹی مری یہاں آنے والے پناہ گزینوں اور یہاں پہلے سے رہنے والوں کے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتی ہیں.
ہم لوگوں پر محنت کرنا چاہتے تھے اور اس کوشش کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم ریفیوجی کمیونٹی کے لیے کام نہیں بلکہ ان کو ساتھ لے کر کام کر رہے ہیں.
اور یہاں کام کرنے والوں کا اطمینان دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہو رہی ہیں. عمران جدون، وائس آف امریکہ، کلارکسٹن، جورجیا.
انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے.
چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر.
منفرد لہجے کے غزل گو شاعر مصطفیٰ زیدی الہ آباد میں 16 اکتوبر 1930 کو پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور گریجویشن کے بعد 1951 میں پاکستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. سول سروس جوائن کرنے سے پہلے وہ اسلامیہ سائنس کالج کراچی میں بطور پروفیسر تعینات ہوئے. اس کے بعد کچھ عرصہ یونیورسٹی آف پشاور میں بھی خدمات سر انجام دیں. 1954 میں وہ سول سروس کی طرف چلے آئے اور آغاز میں انہوں نے سیالکوٹ، ڈیرہ غازی خان اور مری میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کیا اور پھر جہلم، نواب شاہ، خیرپور، ساہیوال اور لاہور میں ڈپٹی کمشنر رہے. ان کی بہترین کارکردگی پر انہیں تمغہ قائد اعظم سے نوازا گیا. اگر ان کے ادبی کریئر پر نظر ڈالیں تو 1949 میں الہ آباد میں ان کا پہلا مجموعہ زنجیریں کے نام سے شائع ہوا. تمہیں کیا فکر، کیا اندیشہ جاں، ہم جو بیٹھے ہیں کہاں جائیں گے دنیا بھر کے طوفان، ہم جو بیٹھے ہیں. آغاز میں وہ تیغ الہ آبادی تخلص کرتے تھے. ان کا یہی مجموعہ جب 1950 میں پاکستان سے شائع ہوا تو انہوں نے اس کا نام زنجیریں سے بدل کر روشنی رکھ دیا. اس کے بعد شہر آزار، موج میری، صدف صدف، گریبان، کبائے ساز اور کوہ ندا شایا ہوئیں.
کسی اور غم میں اتنی پریشانی نہیں ہے، ہمیں دل میرے رفیقوں کا میرا نہیں ہے. کسی اور
نگارے شام غم میں تجھ سے رخصت ہونے آیا ہوں، گلے مل لے کہ یوں ملنے کی نوبت پھر نہ آئے گی، کہ میں اب صرف ان گزرے ہوئے لمحوں کا سایہ ہوں. مصطفیٰ زیدی کی موت ایک مہمہ بن کر سامنے آئی جب وہ 12 اکتوبر 1970 کو صرف 39 برس کی عمر میں اپنے گھر میں پرسرار طور پر مردہ پائے گئے. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ پسند رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں 7:17, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے مدثر منصر, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.